بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ والوں کے مجاہدات کا ذکر تھا کہ کس طرح انہوں نے سینکڑوں ہزاروں میل دور سے پیادہ پا حج کے لیے جاتے رہے، اسے اپنا طلعہ امتیاز بنا لیا، کسی نے برس ہا برس صائم الدہر اور قائم اللیل لے کر کہ ہمیشہ کا روزہ، ہمیشہ رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہ کر گزارا، تو ان ہر ایک نے اپنے اپنے طریق پر کسی چیز کا انتخاب کیا. اہل علم کی جماعت نے اور طریقے سے اسے وصول کیا. حضرت شیخ قدس الروح نے درس بخاری کے دوران ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس زمانے میں حضرت مولانا اعزاز علی صاحب حضرت شیخ الادب دارالعلوم دیوبند کے، فرمایا کہ میرے یہاں وہ تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ جس زمانے میں میں نور الازا کا حاشیہ لکھ رہا تھا، ابھی اس وقت مجھے تو صرف ان کے ایک پہلو کی تلاش تھی، ان بزرگان دین کے حالات میں سے مجاہدات کی، مگر اسی کے ذہن میں ایک اور چیز بھی نکل آئی، کوئی 72-73 کا قصہ ہے کہ جب ہم یہاں دارالعلوم میں 6 سالہ نصاب بنانے لگے تھے تو اس وقت ہمارے اکابر سے مشورہ کیا گیا، پھر جو کتابیں منتخب کی اس کے متعلق سوچنا شروع کیا، تو اس میں نور الازا بھی ہمارے یہاں تمام مدارس میں فقہ کی کتابوں میں شامل ہے، تو اس وقت مجھے نور الازا کے متعلق ایک نئی بات یہ معلوم ہوئی کہ ارکان اربعہ میں سے صرف 2 باب کتاب الصلاۃ اور کتاب الصوم پر علامہ شرم بلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کر دیا تھا اور یہیں تک ان کی کتاب تھی. تو پھر میں نے جو کتاب اس وقت میرے سامنے تھی، تو یہ 2 یا 3 ابواب پر مشتمل، تو وہی میں نے فوٹو کاپی ہندوستان بھیجی مختلف مدارس میں، تو ہر جگہ سے ایک ہی اشکال کہ یہ تو آپ نے کتاب ناقص بھیجی ہے. تو میں اس وقت تو ٹیلی فون بھی نہیں تھے، صرف خط و کتابت سے رابطہ ہو سکتا تھا، تو میں نے پھر اس موضوع کو اس وقت وہیں پر چھوڑ دیا تھا. تو ابھی جب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے کے متعلق جب دیکھا، تو حضرت نے بھی جب حاشیہ لکھا تو وہ ششوپن میں رہے کہ آخری زکوٰۃ اور حج کی 2 کتابیں یہ ان کی ہیں یا نہیں. اور ابھی چند مہینے پہلے قریب میں مجھے اس کی تصریح ملی کہ فلاں اظہر کے شیخ نے اس ناقص کتاب کو اتمام تک پہنچایا اور اسے مکمل کیا، تو یہ ان کے آخری ابواب ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو مکمل کیا ہے. جیسے ابھی پرسوں میں نے مولانا یوسف کارا صاحب کو ایک انولپ دیا کہ یہ حضرت مولانا عاقل صاحب کو پوسٹ کرنا ہے کہ جو میں آپ حضرات کو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا ہمیشہ قصہ سناتا رہا کہ یہ ہمارے اکابر ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی طرف متوجہ رہنا چاہتے تھے، چاہے درود شریف پڑھ کر متوجہ رہیں، چاہے مراقبہ محمدیہ کرتے رہیں، چاہے سیرت طیبہ لکھیں، چاہے حدیث کی شرح لکھیں، مقصود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اقوال آپ کی احادیث کی خدمت. تو یہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے متعلق بھی میں نے سنایا اور اکابر کے متعلق بھی کہ بالکل آخری وقت اس جہان سے آج ہی سفر فرما رہے ہیں، اس جہان میں تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت تک بھی اس میں مشغول رہے. تو میں نے اس میں قصہ سنایا تھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے جب گھنٹے گنے جا رہے تھے تو انہی دنوں میں فرمایا حضرت مولانا عاقل صاحب سے کہ عاقل وہ مسودہ لا سنا، تو جو تصنیف چل رہی تھی تراجم بخاری کی، تو حضرت مولانا عاقل صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ لے کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے بھی سوچا کہ حضرت اس حال میں نہیں ہے کہ ابھی تصنیف کو جاری رکھا جا سکے، تو انہوں نے گفتگو میں حضرت کو مشغول رکھنے کے لیے سوال کیا کہ حضرت یہ جو لامے میں جگہ جگہ آتا ہے کذا فی تقریر المکی، کہ مولانا مکی نے جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر بخاری لکھی تھی اس میں سے یہ مضمون لیا گیا ہے، تو یہ مولانا مکی کون ہے؟ تو برجستہ اسی وقت میں قریب بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے فوراً فرمایا کہ مدرسہ سولتیہ میں ایک کتاب ہے، اس کے پہلے صفحے پر ان کے حالات مذکور ہیں. بس اتنی گفتگو اس وقت ہوئی تھی. تو بھی پرسوں میں نے حضرت مولانا عاقل صاحب کو اس کتاب کی اس صفحے کی فوٹو بھیجی اور میں نے ساتھ یہ لکھا کہ آپ نے جو حضرت سے سوال کیا تھا اور حضرت نے جو فرمایا تھا کہ مدرسہ سولتیہ میں یہ کتاب ہے، تو وہ کتاب یہ ہے اور اس کے پہلے ہی صفحے پر مولانا محمد حسن مکی کے تمام حالات مذکور ہیں. کتنا استحضار. تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ مولانا اعزاز علی صاحب اس زمانے میں تشریف لائے جس وقت یہ نور الازا کا حاشیہ لکھ رہے تھے، تو فرمانے لگے کہ اب یہ مکمل ہوا ہے اور فلاں تاریخ کو فلاں مہینے سے میں نے اسے شروع کیا تھا، ایک طویل مدت بتائی اور فرمایا کہ اس کی تصنیف کے دوران میں کبھی رات کو نہیں سویا، تمام راتیں گزار کر. تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اپنے متعلق فرمایا کہ میں فلاں سن سے لے کر اس سن تک برس ہا برس رات کو کبھی نہیں سویا. تو یہ وہ حضرات پیدل حج کر کے جسمانی عبادت میں مصروف رہے، یہ دماغ کو خرچ کر کے راتوں کو جاگ کر کے حدیث پاک کی خدمت کر کے اس طرح مجاہدے میں مشغول رہے. اور طرح طرح سے مجاہدہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کو ہم نے دیکھا کہ رمضان مبارک میں ایک رمضان دو رمضان نہیں، وہاں سہارنپور پیر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر باقی رکھے. بہت بڑے ہمارے گواہ ہیں ایسے واقعات کے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتے کہ کس طرح ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ حضرت روز 30-35 پارے بڑھتے تھے اور حضرت کا کی غذا اس زمانے میں افطاری کے وقت بھائی ابو الحسن ایک چھلا ہوا انڈا لے کر آتے ٹکڑے کر کے کھلانا چاہتے تو آدھا انڈا لیا فرمایا بس فرمایا یہ پورا لے لیں فرمایا نہیں بھائی اور جو چائے کی پیالی ہوتی میں حضرت کو پلایا کرتا تھا آدھی پیالی تک پہنچ کر فرمایا جادو پی لے یہی حال اس سے بھی کم سحری میں تو صرف چائے ہوتی تھی تو یہ تسلسل سے تمام اکابر کے یہاں بہت پیچھے آپ چلے جائیں گے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشید حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ پورے ہفتے میں ان کی غذا تھی ایک پیالہ شوربہ ایک ہفتے میں ایک پیالہ شوربہ یہ ان کی غذا سوپ ایک پیالہ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جب میرے ابا کا وصال ہو گیا تو حسن ابن عمارہ حضرت کے شاگردوں میں سے تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ یہ غسل تکفین وغیرہ سب آپ کے ذمے چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا جب آپ کو غسل و کفن سے فارغ ہو کر تیار کر کے رکھا گیا اب سب کھڑے رو رہے ہیں تو روتے ہوئے حسن ابن عمارہ کیا کہتے ہیں یا من لم یفطر منذ 30 سنا کہ یہ وہ ذات کہ جس نے 30 برس صائم الدہر رہ کر ہمیشہ کے روزوں کے ساتھ گزاری 30 برس اور آگے فرمایا یا من لم یتوسط منذ 40 سنا کہ اے وہ ذات کہ جو 40 برس کبھی نہیں سوئی اور آگے لکھا ہے دوسروں کی طرف سے نقل کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حج کے متعلق کتنے حج کیے لکھا ہے کہ 55 حج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیے اور اسی حج کے دوران خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا کے ساتھ حج پر تھا اور سن گنوایا کہ سن 93 ہجری 93 ہجری کا یہ حج تھا میں میرے ابا کے ساتھ تھا میری عمر 16 برس کی تھی تو میں نے ایک جگہ بھیڑ دیکھی مجمع بہت سارے لوگ جمع ہیں ابا کے ساتھ ہم قریب پہنچے تو میں نے ابا سے پوچھا کہ یہ یہاں بھیڑ کیوں ہے تو ابا جان نے بتایا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی ان سے تمام حجاج ملنا چاہتے ہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ابا جان سے عرض کیا کہ مجھے ذرا اندر تک پہنچا دیں کہ میں زیارت بھی کر لوں اور ممکن ہو میری قسمت یاوری کرے تو کوئی حدیث سن لوں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی سے وہاں پر حج کے سفر میں حدیث پاک سنی جب کہتے رہو کہ وہ تابعی نہیں تھے وہ مسائل نہیں جانتے تھے ایک نائی نے حجامت بناتے ہوئے 5 مسائل سکھائے کیسی کیسی بات ہے تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے یہ حق تعالی شانہ کی طرف سے حق تعالی شانہ کتنا اونچا پہنچاتے ہیں، اتنا اونچا پہنچاتے ہیں کہ پھر دیکھنے والوں سے ہضم نہیں ہوتا، سننے والوں سے ہضم نہیں ہو سکتی، ان کی فضیلتیں، ان کے علو منزلت، ان کے علو مرتبت سن نہیں پاتے وہ، تو اپنی بڑاس کس طرح نکالیں گے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ رائے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مصروف تھے اور میں نے نماز پڑھتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہاں حضرت حسن ابن عمارہ نے فرمایا کہ 40 برس تک سوئے نہیں اور 30 برس صائم الدہر رہے، ہمیشہ روزے رکھتے رہے۔ یہ سارا یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سلفی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، احناف کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں، لیکن اس کا کیا اثر ہے؟ بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جو قریبی شاگرد تھے سب اس جہان سے چلے گئے، اور دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ مذہب دنیا میں پھیل رہا ہے، تو مغرب سے اسپیشل آدمی اور وفود بھیجے گئے جو جا کر کوفہ، بصرہ، عراق اور ان جگہوں میں کام کریں۔ اور اس میں لکھا ہے حلیۃ الاولیاء میں کہ لے کے یومیتون مذہب ابی حنیفہ، کہ ان کا ایک ہی کام تھا، ایک ہی مشن تھا کہ اماتت مذہب ابی حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس مذہب کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں اسے دنیا سے ختم کرنا ہے، مگر وہ اور اس سے زیادہ پھیلتا چلا گیا۔ حق تعالی شانہ کا انعام کہ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ ہم نے خود سنا تھا کہ یقول الامام العظم مصری ریڈیو پر سب سے پہلا کلمہ ہوتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شامی کے ابواب سنائے جاتے تھے، اور ادھر ہندوستان میں عالمگیری، فتح و عالمگیری تیار ہوئی۔ تو یہ اتنے ہر زمانے میں اور ہر وقت آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی فتنہ پرور جماعت پیدا ہوتی ہے جس کا مشن یہی ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بنائے ہوئے فقہ کو اب تک جو زندگی دی، تو اس میں سب سے بڑا دخل ان کی ان عبادات کا ہے کہ یہ جو انہوں نے عرق ریزی کی، وہ عرق ریزی کرتے رہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر، اور کس طرح کرتے رہے کہ رات بھر جاگ کر کے، یہی تو بیان فرما رہے ہیں حضرت حسن ابن عمارہ رضی اللہ عنہ۔ اور مصر کہتے ہیں کہ میں نے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شوہرا سنا تو میں پہنچا کہ میں آپ کو دیکھوں کہ بڑی آپ کی شہرت ہے، تو میں پہنچا تو فجر کی نماز سے جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ درس کا حلقہ لگ گیا، آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ کتنی دیر؟ اس وقت دنیا میں نظام تعلیم میں پورے دن میں سے 6 گھنٹے مختلف، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کیے گئے ہیں، اور ان کا حلقہ درس مصر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے درس شروع کیا، ظہر کی اذان پر اٹھے، ظہر کی نماز پڑھی، پھر درس شروع فرمایا، عصر کی اذان پر اٹھے، عصر کی نماز کے بعد پھر درس شروع فرمایا، مغرب کی اذان پر اٹھے، مغرب اور عشاء کے درمیان خلوت میں اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لائے، اور اللہ اکبر فجر تک مشغول رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ شخص سوتا کب ہے، آرام کب کرتا ہے، تو کہتے ہیں میں دیکھتا رہا ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال، سال ہا سال کے متعلق مثال فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اسی حال میں دیکھا. تو ان کی ان عبادات کو بڑا دخل ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر مر مٹنے والے اس قرب قیامت میں اس وقت دنیا کے ہر کونے میں آپ کو ملیں گے. تو یہ ان کی ان عبادات اور جان فشانی کی یہ برکت ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ درس اور یہ رات کی عبادات پر اکتفا نہیں کیا، اس سے بھی بڑا کام آپ نے انجام دیا کہ یہ جو آپ کا حلقہ ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ شروع کے سالوں میں یہ درس ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر اجتہاد آپ نے شروع فرمایا، اور اجتہاد جب شروع فرمایا تو اس وقت آپ نے اپنے شاگردوں میں سے 1000 افراد کو منتخب فرمایا، اور ان تمام کی علمی مجلس ہوتی تھی، اور ان تمام میں سے 40 حضرات ایسے تھے جو جس طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجتہد، اس طرح مجتہد مطلق تھے 40 افراد. اور وہ آخر میں ہر مسئلے پر بحث ہوتی تھی، وہ 1000 جو شاگرد تھے ان کے ساتھ، اور بحث کیسی ہوتی تھی، تفصیل سے اس کو لکھا ہے کہ کسی مسئلے پر بحث ہوتی تھی ایک دن کے لیے، کسی کے لیے کسی مسئلے پر 3 دن، کسی پر ایک ایک مہینہ بحث ہوتی تھی ایک مسئلے پر. اور اس طرح کر کے جو ہمیں ذخیرہ دے کر گئے وہ کتنا، کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 380,000 مسائل مستمبت ہو چکے تھے، بالکل تیار کہ قیامت تک کے لیے اب اس پر عمل کرتے رہو، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اسی لیے حضرت مولانا امام ربانی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں کہ جہاں حنفیہ کے پاس کوئی حدیث دلیل کے طور پر نہ ہو. یہی حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہیں پر حنفی مذہب میں اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ جھوٹے دعوے ہیں. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جان فشانی. اب یہ مجاہدہ آپ دیکھیں، وہ پیدل چلنے والوں کا مجاہدہ وہ الگ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40-40 برس خدا کے حضور تمام راتیں گزارنا، درس و تدریس اور اجتہاد اور استنباط مسائل کے لیے ساری عمر اس میں صرف کرنا، کتنا بڑا مجاہدہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان حضرات کی برکات سے نوازے، اور ان حضرات سے عبرت حاصل کر کے حق تعالی شانہ ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کل پرسوں جو پیدل چلنے والوں کے مجاہدات بتائے، تو ایک بزرگ ہیں ابو الاشہب، ہم نے بھی بچپن میں کہیں، اس وقت تو ہم اخبار ہمارے ہاتھ تک تو نہیں پہنچتا ہوگا، لیکن وہ گفتگو سنی، شور تھا گاؤں میں کہ اخبار میں آیا ہے کہ آج فلاں شخص جو پیدل حج پر جا رہے ہیں، تو اور ان کا معمول یہ ہے کہ کسی نے، اخبار والے نے مبالغے کے طور پر لکھا ہوگا کہ ہر قدم پر وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو ہر قدم پر تو نہیں پڑھ سکتا انسان، کیسے پہنچے گا اپنی منزل پر. تو اس کی بھی اصل ہوتی ہر چیز کی. تو مجھے ان کا قصہ ملا، ابو الاشہب، ان کے متعلق لکھا ہے ابو الاشہب، فرماتے ہیں کہ میں، وہ اس علاقے کا نام انہوں نے بیان کیا کہ فلاں ان 2 علاقوں کے درمیان جنگل میں سے میں گزر رہا تھا، تو وہاں میں نے ایک فرشتہ صورت انسان کو دیکھا، ان کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ یہ شکل، یہ صورت اور یہ جنگل بیابان، یہ تنے تنہا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اکیلے یہاں کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں. فرمایا کہ کون آپ کا رفیق، آپ کا ساتھی؟ تو انہوں نے کہا کہ امامی، خلفی، یمینی، شمالی، فوقی و تحتی، کہ میرے چاروں طرف میرا رفیق ہے. تو ابو الاشعث فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اسے حاصل ہے اور یہ عارف شخص ہے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو یہاں جنگل بیابان میں اکیلے ہو اور آپ کے ساتھ نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ کوئی پینے کی چیز، نہ کوئی تھیلا، آپ کا زادیرا. تو انہوں نے فرمایا کہ میرا زادیرا میرا ایمان، میرا اقرار، میرا توکل، یہ میرا زادیرا ہے. آگے ان کی، ان کے ساتھ لمبی لمبی گفتگو ہے. صرف میں نے جو ان کا قصہ آپ کو بیان کرنا شروع کیا، ان کافی سوالات انہوں نے کیے، بڑے دلچسپ سوالات ان کے جواب ہیں. میں نے گزشتہ کل، مجھے بڑا افسوس ہوا، وقت ہو گیا تھا، تو آج جلدی بھی ختم کرتے ہیں تاکہ آپ کی مبارک راتیں میں خراب نہ کروں. تو یہ ابو الاشعث فرماتے نے بتایا کہ ان کا معمول تھا کہ وہ یصلی علی کل میل. تو میل سے مراد یہ ہمارا انگلش ون مائل اور ٹو مائل، یہ میل نہیں، بلکہ وہ جنگل بیابان میں چلتے تھے. تو اس زمانے میں بھی جس طرح آپ نے کھیتوں میں دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کی حد بندی اپنے کھیت کی ہوتی ہے، کہ چار کونوں پر کوئی پتھر اونچے رکھ دیے جاتے ہیں یا مٹی کا تودا وہاں اونچا کر دیا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے حد ہماری شروع ہوتی ہے. تو ان پیدل چلنے والوں کے متعلق کہ آپ کو کہیں جانا ہے تو لکھا ہوا تو نہیں ہوتا تھا، مگر وہاں ہر ایسی جگہ پر کہ جہاں مسافر اپنا رستہ بھٹک سکتا ہے، جہاں دو رستے ایک سے متفرع ہوتے ہوں، نکلتے ہوں، یا کہیں پر تین نکلتے ہوں گے، چار رستے اکٹھے ہوتے ہوں، تو وہاں کوئی پتھر نشانی کے طور پر وہ لگا دیتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ان کا معمول تھا کہ یصلی علی کل میل. اب وہ اس پتھر پر جب پہنچتے ہوں گے تو کہاں سے پانی وہ تلاش کرتے ہوں گے، کیسے نماز پڑھتے ہوں گے. اس کو بھی ہمیں، ہماری سمجھ میں نہ آئے تو بھی ہضم کرنا پڑے گا کہ ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سورت سے لے کر جدے تک انہوں نے سفر کیا اور ایک ہی وضو سے. انہوں نے کوشش کی، نہ استنجے کی حاجت پیش آئی، نہ کھانا نہ پینا. تو یہ تو آسان ہے کہ بھئی یہ تو انہوں نے قصے لکھ دیے، تم نے مان لیے، جھٹلانا تو بہت آسان ہے. مگر ان حضرات کو جنہوں نے دیکھا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ یقیناً ایسا کر سکتے ہیں. جو ایک ایک بادام پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روز ایک بادام کھا کر گزارا فرماتے تھے، ایک زمانہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر بھی ایسا گزرا ہے. تو یہ نظرات کے مجاہدے. اسی جس طرح ابو الاشعث کو یہ اللہ کا نیک بندہ ملا. آخری میں ایک ہماری عبرت کے لیے کہ جیسے یہ پیدل حج کرنے والے اولیاء اللہ، ان کو حکمت الہیہ نے کہیں چور بنا دیا. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رستے میں پکڑ لیا کہ میں چور ہو. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ بڑا اچھا شعر یہاں پڑھا کرتے تھے کہ بے نیازی نے تیری مجھ بے نوا کو کیا کیا کیا. اسی سے پوچھتے ہیں، بے نیازی نے تیری، یہ کتنا قریب سے خطاب حق تعالی شانہ کی ذات عالی سے، کہ بے نیازی نے تیری مجھ بے نوا کو کیا کیا کیا. تو یہ اس کی سمدیت ہے. وہ ان حضرات کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارے پیدل ساتھ ساتھ حج اور یہ تمہارا 12 برس تک در بدر بھٹکنا حضرت سفیان ثوری کا, تو اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اور ان کو حق تعالی شانہ ان کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ اور کتنا برداشت کر سکتے ہیں, تو چور بنا دیے گئے دونوں. تو اسی طرح حضرت ایسے موقع پر حضرت کے اشعار, کبھی ان اشعار کے متعلق بھی حضرت کے ساتھ کہیں خطور لکھوا رہے ہیں, ایسے موقع پر میں نے ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک قصہ عرض کیا, کوئی پتہ نہیں کیا موضوع تھا, تو میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے دوران جب مولانا اسجد کی ولادت ہوئی تو طلبا کی جماعت بھی بازے اس میں شر پسند تو نہیں کہنا چاہیے انہیں, بڑے تیز ترار قسم کے ہوتے ہیں, تو کسی تیز ترار طالب علم نے ایک پرچہ لکھ دیا کہ کیا پتا چلے گا آگے چلاؤ اس کو. تو جو چلا رہے تھے انہوں نے سوچا کہ کوئی درس میں کوئی اشکال پیش آیا, حدیث کے متعلق کچھ پوچھ رہے ہوں گے, لکھا ہوگا, تو وہ چلاتے رہے. اور حضرت کا معمول تھا کہ درس کے ختم پر وہ جو دو چار چٹھیاں جو پہنچتی تو سناتے کہ بھائی ان کو یہ تقریر پر یہ اشکال, ان کو یہ اشکال. تو چٹھی حضرت نے کھولی, پڑھ کر سنائے, یہ صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر 70 برس سے متجاوز ہو چکی اور اب تک بچے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو حضرت نے جو میں نے سنا تھا, میں نے وہ کہ حضرت نے درس میں پھر اس کا جواب دیا, تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اس کی اصلاح فرمائی کہ جو ہم نے سنا اس میں حضرت نے جواب کے طور پر یہ فرمایا کہ ہم نے جوانی میں اپنے پانی کی حفاظت کی ہے, عصمت سکھائی, ورع کی تعلیم دی. اللہ تبارک و تعالی ہماری ہم سب کی اور ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. یہ شیطان تو صرف جوانوں پر نہیں, بوڑھوں کسی سے معمون نہیں ہونا چاہیے, حق تعالی شانہ سب کی عزت کی حفاظت فرمائے. تو اسی طرح کی ایک گفتگو میں میں نے حضرت تھانوی قدس سرہ کے خادم خاص بڑے زبردست شاعر, تو حضرت نے ان کو ڈانٹ کر نکال دیا. تو خلافت کی گفتگو پر جو اجازت دی جاتی ہے تو ایک اجازت وہ صرف علماء کے ساتھ مخصوص ہے کہ علماء کو دی جاتی ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ ان چاروں نسبتوں کو رمضان المبارک میں بیان فرمایا کرتے تھے بڑی تفصیل سے, آپ بیتی میں بھی تفصیل سے حضرت نے اس کو لکھا ہے, چار نسبتیں. تو جو خلافت دی جاتی ہے وہ دو قسم کی ہے, ایک اصحاب علم میں سے کسی کو اجازت دی جائے تو وہ خلافت سلوک کہلاتی ہے, اور عوام میں سے جسے دی جائے اسے خلافت ربانی کہا جاتا ہے. تو اسی سنزیل میں میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ جو حضرت نے ان کو خلافت نکال دیا اور اس کے بعد وہ در پر بیٹھے رہے, روتے رہے, زور زور سے وہاں سے اشعار پڑھ رہے ہیں کہ وہ در نہ کھولیں گے, میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت ہے اپنی اپنی, کہیں تیری کہیں میری. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ جو ان کو خلافت ملی ہے تو اس شعر پر. تو حضرت نے پھر ایک اور شعر سنایا کہ ہم نے اس واقعے کو اور طرح سے اس وقت سنا تھا, اور حضرت نے ایک اور شعر وہاں سنایا. تو یہ میں قصہ بیان کرنے لگا تھا اسمائی کی کا, جو بہت بڑے شاعر ہیں, تو وہ بھی ابو الاشب کی طرح سے فرما رہے ہیں کہ میں جنگل بیابان میں پہنچا تو کچھ عرصے کے لیے میں وہاں ٹھہر گیا, دیکھا کہ یہ ان کی زبان کیا ہے, ان کو الفاظ کی تلاش ہوتی تھی, اس کے معنی کی تلاش. تو جو اس کا معدن ہے کہ جہاں یہ الفاظ بالکل صحیح جگہ پر جن کا استعمال ہوتا ہے تو وہ وہاں مل سکتے ہیں. یہ جس شہر ہوتے ہیں جہاں مخلوط قسم کے لوگ آ کر بستے ہیں تو وہاں زبان خراب ہو جاتی ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے یہاں بھیجا گیا تھا تو مکے سے دور, تو اس میں ایک پہلو اس کا زبان کی حفاظت بھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بھیجا گیا اسی طرح یہ دور دراز علاقوں میں جا کر کے خالص عرب جہاں رہتے ہیں, جو جن کا کسی کے ساتھ اختلاط نہیں ہوتا, تو ان کو تلاش کر کے ان کے ساتھ رہ کر پھر وہ جو ان کو جن الفاظ کی تلاش ہوتی ہے وہاں ان کو ملتے ہیں. تو اسمائی فرماتے ہیں کہ میں وہاں جنگل میں بدو جہاں رہتے تھے ان کے پاس پہنچ گیا اور میں ان کے ساتھ رہنے لگا, تو میں ان کے بچوں کو ایک دن پڑھا رہا تھا. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک اس علاقے کا ایک مشہور ڈاکو اپنی تلوار لٹکائے ہوئے وہاں پہنچ گیا. کہ میں ڈر گیا کہ اب یہ میری اور سب تمام گھر والوں کی خیر نہیں. تو کتنے تیز ترار لوگ ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر. کہتے ہیں مجھے دیکھتے ہی وہ ڈاکو للکار کر مجھے کہتا ہے کہ ایہو الحضری ماذا تفعل فی البدو, کہ تو تو شہری آدمی ہے, یعنی شکل صورت سے پہچان لیا ان کو. ایک عرصے سے اسمائی وہاں رہ رہے ہیں مگر ان کے شکل سے پہچان لیا کہ یہ شہری آدمی ہے, کہ ادھر کیا کرتے ہو. تو اسمائی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ انی اعلم الصبیان, کہ بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور ان کو میں قرآن پڑھا رہا ہوں. تو وہ بیچارہ جو ساری عمر دکیٹی میں جس کی گزری, اس کی یہ بھی پتا نہیں کہ قرآن کیا چیز ہے. ہے مسلمان مگر اسے لفظ قرآن کے معنی معلوم نہیں, تو پوچھتا ہے کہ قرآن کیا ہے. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کلام اللہ, اللہ کا کلام. تو وہ اتنا دور کہ القرآن کا ترجمہ بتایا گیا, معنی بتایا گیا کہ قرآن کا تعارف کرایا گیا کہ یہ کلام اللہ ہے. تو یہ سن کر اس کا ذہن گیا, جس طرح آپ لوگ گفتگو میں بات چیت میں کہتے ہیں کہ یہ اس شاعر کا کلام بہت اونچا ہے, اقبال کا کلام کسی کو پسند ہے, کسی کو کسی اور شاعر کا. تو شاعر کے اشعار کو کہا جاتا ہے اس کو بھی کلام کہا جاتا ہے. تو وہ ڈاکو یہ سمجھا کہ یہ اللہ کے اشعار ہیں. تو وہ اسمائی سے کہتا ہے کہ اچھا انشدنی بیتن, مجھے کوئی ایک شعر تو سناؤ, جو اللہ کا کلام تم نے کہا تو اس کا کوئی ایک شعر سناؤ. تو اس میں فرماتے ہیں کہ فوراً میری زبان پر ایک آیت آئی تو میں نے سنا دی, وہ فی السماء رزقکم وما توعدون. بڑی عبرت کا قصہ ہے یہ ہم لوگوں کے لیے. ہم ساری عمر قرآن سنتے رہتے ہیں, ہضم کرتے رہتے ہیں, یہاں سے داخل ہوا نکل گیا یہاں سے, یعنی کبھی ادھر اوپر بھی نہیں پہنچتا دماغ میں, دل تک پھر کیسے پہنچے گا. تو کہتے ہیں جس جیسے ہی اس نے میری زبان سے یہ آیت سنی وفی السماء رزقکم وما توعدون، یہ سننا تھا کہ اس نے کہتے ہیں زور سے وہ تلوار دور پھینکی، کہتا ہے کہ میرا خدا تو کہتا ہے کہ میری روزی آسمان میں ہے، وانا اطلب فی الارض، میں زمین میں اسے تلاش کر رہا ہوں تلوار لے کر. کتنا پختہ ایمان مالک کے ساتھ. حق تعالی شان ہو کسی کو بدلنا چاہیں تو دیر نہیں ہوتی، اللہ تعالی اللہ کرے کہ ہمارے بدلنے کا بھی وقت آ گیا ہو. تو وہ کہتے ہیں تلوار اس طرح اس نے پھینکی اور اٹھ کھڑا ہوا، رونے لگا. اب اس کو یاد آ رہا ہے ذہن میں سارے واقعات کہ وہی تلوار اور میں روزی ہی کی تلاش میں، میں نے فلاں کو مارا، فلاں کو قتل کیا، فلاں جگہ دکیٹی ڈالی. اس میں ہی کہتے ہیں کہ پھر ایک زمانے کے بعد میں ایک دفعہ بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا تو اچانک میری اس سے ملاقات ہوئی. تو جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ تو اس میں ہی کہتے ہیں ہاں ضرور، آپ کو بالکل پہچان لیا میں نے کہ آپ فلاں جگہ میں بچوں کو پڑھا رہا تھا اور میں نے آپ کو ایک آیت سنائی تھی. تو اب وہ کہتا ہے کہ انشدنی بیتن آخر، کہ وہ ایک ہی وفی السماء رزقکم وما توعدون، ساری عمر کے لیے یہی آیت کافی ہو گئی. اور ہم بار بار قرآن پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں، نمازوں میں سنتے ہیں، اللہ اکبر. کہ موازنہ کریں اس، اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ چوروں کے مطابق حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کو میں نے، حضرت مولانا یوسف لدھیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تھے اور ہم حضرت شیخ اور خلفاء کتاب تیار کر رہے تھے تو میں نے میرے نام کے جو حضرت کے خطوط تھے وہ سنا رہا تھا. تو جب یہاں پہنچا کہ حضرت کو میں نے لکھا کہ زکریہ مسجد بولٹن میں جو چوری ہوئی تھی اور آگ لگائی گئی تھی تو وہ چور پکڑے گئے، بس یہ کافی عرصے کے بعد میں نے حضرت کو لکھا. تو حضرت نے فرمایا کہ چوروں کے پکڑے جانے پر تم نے مسرت کا اظہار کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ امور بہت باریک. ہم ہر وقت اس پر خوشی مناتے ہیں کہ فلاں چور پکڑا گیا. تو جب یہ میں نے سنایا تو مولانا یوسف لدھیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اب تک وہ سامنے، وہ منظر میرے سامنے ہے کہ وہ چشمہ اور پین ان کے ہاتھ میں اور کھڑے ہو گئے، جس طرح رقص کرتے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ یہ بات قطب ہی کہہ سکتا ہے. انہوں نے کہا تو کیا گھر نکالا کہ حضرت نے فرمایا کہ ان کی چوری اور ان کے پکڑے جانے پر مسرت وہ کریں جو چور نہ ہو. ہم تو خود چور ہیں، ہم کتنے چور، نماز کی چوری، نماز پڑھتے ہوئے چوری، ہر مجلس میں مسجد میں بیٹھے آنکھوں کی چوری، کتنی چوری ہمارے پاس ہے. تو وہ اسمائی فرماتے ہیں کہ وہ مجھے وہاں ملا اور کہنے لگا کہ انشدنی بیتن آخر، مجھے کوئی تم نے کہا کہ اللہ کا کلام کو اس نے شعر کے معنی میں سمجھا، اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے، تمہارے پاس ہے، تو مجھے کوئی اور شعر دوسرا سناؤ ان کا. وہ تم نے سنا تھا وہ فی السماء رزقکم وما توعدون. یہ غور سے سنیے دوستو. تو اسمائی فرماتے ہیں کہ وفی السماء رزقکم وما توعدون کے بعد جو آیت ہے میں نے پڑھنی شروع کی، فورب السماء رب السماء والارض انه لحق معلوم. تو جب یہ آیت سنی فورب السماء والارض انه لحق، تو سن کر اس نے رونا شروع کیا، چلانا شروع کیا، اس پر ایک رونے کا حال طاری ہو گیا، زور زور سے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ میرے رب کو کس نے غصہ دلایا کہ اسے قسم کھانی پڑی. فورب السماء، اور وہ اس حق تعالی شانہو کو قسم کھانی پڑی. کس نے غصہ دلایا؟ اس کو کہتے ہیں کہ چلاتا ہوا روتا ہوا بار بار وہ دہرا رہا ہے کہ میرے مالک کو کس نے غصہ دلایا. کہتے ہیں وہیں پر گرا اور روح مالک کے حوالے کر دی. فخر میتن. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد و مالک و صلی و سیدنا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.